فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صلوات. بظاہر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ آج کی یہ تقریر بہت تاخیر سے شروع ہو رہی ہے. اس کی پہلی وجہ تو اعمال روزے غدیر تھے، وہ اعمال جن کی جتنی زیادہ اہمیت ہے اتنا ہی انہیں نظر انداز کیا جاتا. جو لوگ اعمال کے دوران ہمارے ساتھ تھے انہیں وہ دو تین حدیثیں میں نے اسی لیے سنائیں کہ اس سے بڑی ایک مومن یا مومنہ کے لیے فضیلت کیا ہے کہ ان مختصر سے اعمال کے نتیجے میں اسے یہ پیغام دیا جائے اور امام معصوم یہ پیغام دے کہ جس نے ان اعمال کو انجام دیا وہ ایسا ہے کہ جیسے آج سے 1400 سال پہلے بذات خود غدیر کے میدان میں بیٹھا ہے اور مولا کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے. اور صرف 25 یا 30 منٹ کے وہ اعمال تھے، لیکن بہرحال اس کی وجہ سے بعد میں آنے والوں کو یہ لگ رہا ہوگا کہ بہت تاخیر ہو گئی اور پتہ نہیں کیوں اتنی دیر سے مولانا منبر پہ بیٹھے. دوسری وجہ یہ ہے کہ غدیر کے جشن کے اعتبار سے جو تقریر ہے وہ میں نہیں تیار کر سکا. شاعر حضرات تو کہتے ہیں کہ بھائی آج کچھ یاد نہیں ہے اس لیے آپ ہمیں اجازت دیں گے، لیکن آج میں بھی یہ کہہ رہا ہوں اور میرا یہ کہنا اس طرح کا نہیں ہے جیسے غلام حیدر بھائی کہتے ہیں کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اس وقت بھی جیب میں 2-2 پرچے ہوتے ہیں. واقعا اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج صحیح معنوں میں تیاری نہیں ہوئی تو یہ اس لیے صحیح کہ غدیر کے موقع پر جس انداز کی تقریر میں کرتا ہوں وہ سننے کو نہ مومنین تیار ہوں گے نہ مومنات، اور جس انداز کی تقریر صاحبان ایمان چاہتے ہیں وہ یہاں کا ماحول نہیں. میں نے یہ جملہ نہیں کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، یہ نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، یہاں کا ماحول نہیں. اس لیے کہ ابھی اتنے سارے آپ نے قصیدے سنے، ایک سے ایک ایسا شعر تھا کہ ہندوستان اور پاکستان میں پڑھا جاتا تو چھتیں پھٹ جاتی، لیکن یہاں پہ ایسا لگا کہ اب وہ چیزیں لوگ یا اچھی نہیں سمجھتے یا بھول گئے. تو جو میری تقریر ہے وہ سن کے لوگ کہیں گے کہ واہ، یہ تو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ آج جشن غدیر تھا یا عاشورے کی مجلس تھی. اور جیسی لوگ چاہتے ہیں وہ اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ اس کے لیے ایک ماحول اور مجمع ہونا چاہیے. تو بہت مختصر میری آج کی گزارشات اس وجہ سے رہیں. اور اسی حوالے سے جو تیسری لیکن واقعا صحیح معنوں میں سنجیدہ بات یہ، جو صحیح اب سنجیدہ بات، ابھی تک تو کچھ ہنسی مذاق چل رہے تھے، مزاح المؤمنین عبادہ، مومنین کے ہم ہنسی مذاق بھی آپس میں عبادت ہیں، لیکن تیسری بات یہ کہ سال گزشتہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ عرض کیا تھا، لیکن اس سے زیادہ اہمیت آج کے دن اس نقطے کی بن رہی کہ غدیر کا موقع وہ موقع کہ خاص طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب تقریباً یہی وقت تھا غدیر کے میدان، تقریباً یہی وقت جب یہ وقت آیا تو پیغمبر نے خود خواہش ظاہر کی اور ادھر مجمع سے بھی یہ خواہش ہوئی کہ آج شاعری سنی جائے گی. حسان ابن ثابت، جن کا دوسرا لقب ہے شاعر و رسول، یہ پیغمبر کے شاعر، اس لیے کہ قرآن کے حوالے سے آپ یہ جملہ تو سنتے ہیں نا کہ اگر اسلام قرآن پیش کر رہا تھا تو مکے والوں کو یہ فخر تھا کہ ہماری جیسی شاعری اس دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. تو قرآن شاعری کا جواب شاعری سے نہیں دے رہا، وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، سورہ یاسین کہہ رہا کہ اے حبیب ہم نے تمہیں شعر کہنا سکھایا ہی نہیں. لیکن بہرحال جو عربوں کی شاعری ہے اس کا جواب دینے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے. قرآن تو ایک طرح سے بیک آؤٹ کر گیا کہ اس زبان میں قرآن بات نہیں کرے گا. پیغمبر حسان ابن ثابت کو مقرر کیا کہ جس دن مکے سے مسلمانوں کے اگینسٹ کسی قسم کی کوئی حجب آتی تھی تو حسان ابن ثابت اس کا جواب دیتے. اور اس حوالے سے پھر شعر و شاعری کے عبادت کا ثواب پیغمبر بیان کر رہے ہیں. لیکن عین 18 ذلحج, آج 18 ذلحج ہے, یہ بار بار یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ جشن غدیر یہاں ہر سال ہوتا ہے, لیکن 18 ذلحج سے قریب ترین سنڈے کو, آج یہ عین 18 ذلحج کی تاریخ کو ہو رہا, اور اس میں بھی یہ وقت کہ تقریباً نماز کے 3 گھنٹے کے بعد نماز ظہر پیغمبر غدیر کے میدان مولا کی بیعت شروع کروانے سے پہلے. دیکھیں دو مرحلے ہو گئے, پہلے پیغمبر نے خطبہ دیا اور اس کا اختتام یہ تھا کہ علی کی بیعت کرنا, مگر یہ بیعت کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے بیچ میں ایک وقفہ آیا. یہ وقفہ اس لیے آیا کہ حسان ابن ثابت وہ خود بھی کھڑے ہو کے خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ آج میں کوئی کلام کہنا چاہتا ہوں, اور پیغمبر بھی ان سے کچھ سننے کے متمنی ہے. چنانچہ غدیر کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ کہ پیغمبر نے حسان ابن ثابت کا وہ قصیدہ سنا جو اسی وقت فی البدی کہا گیا, گرچہ اس کے بعد اصحاب رسول نے اتنے قصیدے کہے کہ باقاعدہ کتاب ہے کہ جو غدیر کے قصائد اصحاب رسول کی زبانی, مگر ایک سنت وہ قائم ہوئی. تو میرا دل یہ چاہا کہ کم سے کم آج کے دن وقت بھی وہی, دن بھی وہی, موقع بھی وہی ہے, تو اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے. لیکن یہ تو وجوہات تھی تقریر تاخیر سے شروع ہونے کی, لیکن اب جو مختصر میرے معروضات ہیں وہ آپ کے سامنے ایک اور حوالے سے پیش کر دیے جائیں. قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی, یہ دو آیتیں, ایک آیت وہ ہے جو گزشتہ اتوار کو حج کے عنوان پہ جو تقریر تھی اس میں تلاوت کی گئی تھی, اور ابھی وہ سلسلہ چل رہا. میں نے یہ عرض کیا تھا پچھلے اتوار کو کہ وہ آدھی تقریر رہ گئی ہے وہ آج ہوگی, اس لیے ایک آیت تو وہی ہے جو انا اول بیت وضیع للناس. یاد رکھو یہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلا گھر یہ ہے جو اس مکے میں بنایا گیا, تمام کائنات کے لیے یہ حادی بھی ہے, تمام کائنات کا قبلہ بھی ہے اور برکت والا بھی ہے. ابھی اس آیت کی ذرا سی تفسیر آ رہی ہے غدیر کی مناسبت, اور اس سے پہلے اس آیت کی تلاوت کی گئی کہ جو خاص غدیر کی آیت, سورہ مائدہ 5 سورہ ہے, اس کی 3 آیت, الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, کہ سنو مسلمانوں الیوم, الیوم کا ترجمہ ہوتا ہے ٹوڈے, آج کا دن, جب یوم پر الف لام آ جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آج, الیوم آج کا دن, یئس الذین کفروا, اب کافر مایوس ہو گئے, من دینکم تمہارے دین کے حوالے سے, اب وہ مایوس ہو گئے, اب انہیں یقین ہو گیا ہے کہ یہ دین نہ ختم ہو سکتا ہے نہ اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. جب کافر مایوس ہوئے تو اب قرآن کہہ رہا ہے اس کا نتیجہ, جب عالم کفر نے سرنڈر کر دیا, ہتھیار ڈال دیے, مایوسی اختیار کر لی, فلا تخشوہم وخشون, تو اب آج کے بعد کبھی ان کافروں سے نہ ڈرنا, ڈرو تو مجھ سے ڈرو, اب ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم, اسی سے ملی ہوئی آیت, آج کے دن اللہ نے تمہارے دین کو کامل کیا. واتمنت علیکم نعمتی, نعمتوں کو تمام کیا, ورضیت لکم الاسلام دینا, اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا. اب قرآن یہ نہیں بتا رہا کھل کے کہ وہ کون سا دن, مگر 4 خصوصیات بتائی گئیں کہ وہ ایسا دن ہوگا تاریخ اسلام یا اسلامک ہسٹری کا کہ جس دن کافر مایوس ہو گئے ہوں, وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن کوئی ایسا اعلان ہوا کہ جس کے بعد دین میں کسی اور اعلان کی گنجائش نہ رہی ہوگی مکمل, وہ ایسا اعلان ہوگا کہ جس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہوگی, اور وہ یقیناً کوئی ایسا دن ہوگا کہ جب اسلام اتنا کمپلیٹ ہوا کہ اللہ نے کہا اب یہ تمہارے لیے پسندیدہ, آپ دردی سے کپڑے سلوا رہے اور ابھی وہ کپڑا مکمل نہیں ہوا, آپ پہننا چاہیں گے وہ روک دے گا, کہے گا نہیں ابھی یہ آپ کے لیے مناسب نہیں, ابھی اس میں فلاں چیز رہ گئی, یہ فلاں چیز رہ گئی, تو کوئی ایسی چیز آئی کہ اب اللہ نے کہا رضیت لکم الاسلام دینا. کون سا ایسا دن؟ اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں, ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, ابھی ایک مختصر تمہیدی بات ہے, لیکن اس نقطے کو اس یہودی کی زبانی مکمل کر دوں جس نے حضرت عمر کے دربار خلافت میں یہ جملہ کہا تھا, اور علماء اہل سنت نے اسے کوٹ کیا, اور پھر بعد میں کئی دفعہ یہ جملہ دہرایا گیا, کہا کہ اگر ہماری کتاب میں کوئی ایسی آیت ہوتی جو کسی دن کے بارے میں یہ 4 باتیں بتاتی کہ یہ دن ایسا دن ہے کہ آج سے کافر مایوس ہو گئے, یہ دن ایسا دن ہے کہ آج سے دین مکمل ہو گئے, یہ دن ایسا دن ہے کہ نعمتیں تمام ہو گئی, یہ دن ایسا دن ہے کہ اب اسلام تمہارے لیے پسندیدہ بنا, تو ہم تو اسے عید مناتے اور کھل کے عید مناتے. مسلمانوں تمہاری عقلوں پہ کیا پتھر پڑے کہ جب میں مدینے والوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ آیت کس دن کے بارے میں ہے تو کوئی نہیں بتا پا رہا, اور حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں یہ بات کہی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 11 ہجری پیغمبر کا انتقال ہوا, 25 ہجری تقریباً حضرت عمر اس دنیا سے رخصت ہوئے. اس 15 سال بلکہ اس سے بھی کم 14 سال کے اندر اندر اس طرح سے مسلمان اسے بھول گئے کہ یہ خود ایک کامن سینس کی بات کر رہا ہے, ایک لاجک کی بات کر رہا کہ اگر کسی کتاب میں کسی دن کے بارے میں یہ 4 باتیں آ جائیں وہ تو عید بننا چاہیے. مسلمان قطعاً بھول چکے ہیں 14 سال کے مختصر سے عرصے. یہ بھی اگر وہ یہودی بالکل آخر دور حضرت عمر میں آیا ہو تب بھی, مگر وہ بھول گئے. ہمیں معلوم ہے کہ اس دن اور اس عید کی اہمیت کیا ہے. ابھی آپ نے اعمال کی دعاؤں میں بھی جو سب ائمہ معصومین کی دعائیں بار بار سنا کہ یہ عید ہی نہیں ہے, عید الاکبر اللہ کی سب سے بڑی عید. یہ جو عید ہم منا رہے ہیں, جو اہل بیت کی خوشی کے ساتھ ہم شریک ہو رہے ہیں, یہ ایسی کہ اگر انسان کے اپنے انفرادی غم ہو تو اس کو بھول جائے. واقعا جب اہل بیت کی خوشی آتی ہے تو ہم اپنے خاندانی اور اپنے انڈیویجول غم بھول جایا کرتے ہیں. یہ طریقہ کا ہمیشہ سے ہمارے علماء کرام کا رہا. میرا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے کہ جو ہندوستان کی سب سے بڑی علمی شخصیات کے اگر نام لیے جائیں تو اس میں سے ایک نام آئے گا آغا ناصر الملت کا. آغا ناصر الملت کے خانوادے سے میرے خاندان کا بہت گہرا اور قریبی تعلق رہا. اس حد تک گہرا اور قریبی تعلق رہا کہ میرے والد کی جو رسم بسم اللہ ہوئی تھی تو آغا ناصر الملت نے پڑھائی تھی, اور جب ان کے بیٹے سعید الملت کی رسم بسم اللہ ہوئی تھی تو میرے دادا نے پڑھائی تھی. بہت ہی قربت تھی. اس اعتبار سے میں جانتا ہوں کہ ان کے فرزند آغا سعید الملت, ان کے خاندان کی کسی خاتون کا انتقال ہوا. یہ میں نے اپنی نانی سے سنی ہوئی بات عرض کر رہا ہوں. اب یہ یاد نہیں رہا کہ شاید ان کی پہلی اہلیہ تھی, شاید ان کی بہن تھی یا پھوپھی. اور 9 ربیع الاول جنازہ تیار. ہندوستان میں عام طور پر اور لکھنؤ میں خاص طور پر مرنے والوں کا غم کس طرح منایا جاتا ہے آپ حضرات کے علم میں کہ کبھی بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے یہ غم کہ شریعت کی لمٹس کو بھی کراس کر جاتا. مگر کہا کہ جو جنازے کے واجبات ہیں وہ تو انجام دیے جائیں گے, غم آج کوئی نہیں ہوگا. آج اہل بیت کی خوشی کا دن ہے, ہمارا غم کل سے شروع ہوگا. آج خوشی ہے اہل بیت کی, اس میں ہم اپنے ہر غم کو بھلا دیتے ہیں. آپ حضرات کے لیے یہ بات سمجھنا آسان نہیں, اس لیے کہ آپ نے وہ غم نہیں دیکھا جو آج سے 30 سال پہلے 40 سال پہلے 45 سال پہلے عام طور پہ ہمارے گھروں میں انجام دیا جاتا تھا, اور خاص طور پر لکھنؤ والوں میں. تو یہ اہل بیت کی خوشی ایسی کہ اگر ہمارا انفرادی کوئی غم ہو تو ہم بھول جاتے ہیں, مگر اس وقت ایک اجتماعی غم. یہ عید غدیر اس حالت میں آ رہی کہ پاکستان سے مسلسل خبر پہ خبر آ رہی ہے کہ آل محمد کے ماننے والے فقط ایک جرم, اور وہ جرم یہ ہے کہ یہ یا علی کیوں کہتے ہیں, علی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں, یہ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں, اس جرم میں وہ شہید کیے جا رہے ہیں. مسلسل خبریں آ رہی ہیں. پورا فروری کا مہینہ ایسا گزرا کہ جو آج کل کی نئی زبان کربلائے کراچی کا محاورہ کہا جائے گا, اگرچہ اس قسم کے محاوروں سے مجھے اتفاق نہیں, کہ پورا فروری کا مہینہ کراچی میں شہادتوں پہ شہادتیں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم نے پنجاب میں دیکھا وہ چیچا وطنی کا واقعہ, اور پھر یہ اسلام آباد اور راولپنڈی کی سرحد پر مسجد اور امام بارگاہ شاہ نجف نمازیوں پہ فائرنگ کا واقعہ, کہ جو صرف کیا جرم, جائیداد کا جھگڑا چل رہا تھا, کوئی عورت کا مسئلہ تھا, کوئی مال و دولت کی بات تھی, کہ فارسی محاورہ کہتا ہے زن زر زمین, کون سا جھگڑا تھا جس کی وجہ سے نماز پڑھنے والے نمازیوں کو عین حالت نماز میں شہید کیا جا رہا. بس ایک ہی تو مسئلہ تھا نا, یا علی ان ولی اللہ کہنے والے, یا علی والے, یہ مولا والے, یا علی کو مولا کہنے والے, یہی ایک مسئلہ. ایک طرف پاکستان کے ان حالات میں یہ غدیر ایسی آ رہی کہ واقعا دیکھیے, اگر ہمارے باپ کا انتقال ہو, اگر ہماری والدہ کا انتقال ہو, ہمارا بھائی دنیا سے جائے, ہماری بہن دنیا سے جائے, ہماری اولاد دنیا سے جائے, ہم اپنا غم بھول جائیں گے, کیونکہ غدیر کی خوشی انفرادی غموں پہ ترجیح رکھتی. لیکن جب مسئلہ ان ماننے والوں اور اہل بیت کی ولایت کا اقرار کرنے والوں کا غم, کہ جو صرف 18 ذی الحج کے اعلان کی وجہ سے 1400 سال سے مسلمانوں کے ظلم کا نشانہ بنے, اور دوسری جانب پھر اس کے برابر برابر پہلو بہ پہلو ہندوستان سے کتنی دردناک خبریں آ رہی ہیں. 415 آدمی مسلمان کلمہ کو مار دیے گئے, اور غالباً اس وقت تک ادھر 450 ہو چکا. اور کس درندگی کے ساتھ, کس وحشت کے ساتھ, کہ جس طرح سے پیٹرول چھڑک چھڑک کے جسموں کو جلایا جا رہا, نہ مرد کا خیال کیا جا رہا, نہ عورت کا خیال کیا جا رہا, نہ معصوم بچوں کا خیال کیا جا رہا. اگر پاکستان سے وہ خبریں آ رہی ہیں تو ہندوستان سے یہ خبریں آ رہی ہیں. بلکہ پاکستان ایک سال میں ایک شہید, وہاں ایک حلے میں اور ایک مارکے کے اندر اس سے زیادہ شہادتیں ہوگی. یقیناً مجھے پتا کہ یہ کہنا تو مشکل ہے کہ وہ یہ اعلان ولایت کے ماننے والے تھے لیکن کس جرم میں ان کو مارا گیا, جرم دیکھنا پڑتا, کس وجہ سے ان کو مارا جا رہا, فقط اس وجہ سے کہ مسلمان, فقط اس وجہ سے کہ وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. وہاں بھی مسئلہ کوئی جائیداد کا کوئی ایسا نہیں, وہاں بھی مسئلہ صرف یہ. آج کی اس 21ویں صدی کے اندر جب ہم یہ باتیں سنیں تو واقعا عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے کہ صرف اس لیے کہ چونکہ یہ خبر پھیل گئی کہ کسی مسلمان نے کسی ہندو کو جلا کے کر دی تو جو ہاتھ لگے تو اس کو مار دو. اندھیر نگری چوپٹ راج ایک زمانے میں سنتے کہ مجرم جس نے جرم کیا اس کی گردن ایسی تھی کہ پھانسی کے پھندے میں نہیں آ رہی ہے, تو بادشاہ کہتا اچھا جس کی گردن آ جائے اسی کو پھانسی میں چڑھا دو, ایک آدمی تو ہم کو مارنا ہی مارنا. تو ہسا کرتے تھے کہ کیا یہ جوک ہے آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا, وہ بھی جرم اسلام میں مارے جا رہے ہیں, یہ جرم تشیعوں میں مارے جا رہے ہیں. اور اس غم کے درمیان غدیر ہمیں ایک مرتبہ یہ یاد دلا رہی, غدیر ایک مرتبہ ہمیں یہ یاد دلا رہی ہے کہ سب ہو کیوں رہا, وجہ کیا؟ قرآن نے کہا یوم یا ایسا لذین کفروا من دینکم, کہ کافر اب مایوس ہو گئے تمہارے دین کے بارے میں, اب بدر, اب احد, اب خندق کی طرح سے وہ بڑھ بڑھ کے مسلمانوں پہ حملے نہیں کریں گے, انہوں نے ہتھیار ڈال لیے, ان کی سمجھ میں آ گیا کہ اب تمہارا دین مٹایا نہیں جا سکتا. لیکن پھر آخر ایسا کیوں ہو رہا؟ اس یہ واقعات اور اس سے ملتے جلتے جتنے واقعات 1400 سال میں پیش آ رہے ہیں, یہ سب ایک ہی وجہ کہ مسلمان چونکہ غدیر کے پیغام پہ توجہ نہ دے سکا. آئیے پہلے ان دونوں واقعات جو ہندوستان اور پاکستان کے, یہ دوسری بات کہ میں اس افریقہ کی طرف نہیں گیا, مڈغاسکر میں ماشاء اللہ لگ گیا اور جس کی وجہ سے وہاں بھی صاحبان ایمان اس وقت بہت پریشانی میں. لیکن خلاصہ یہ کہ پہلے تو اس کے حوالے سے قرآن سورہ آل عمران کے اندر ایک پیغام دیتا, دیکھیے سب غدیر سے ریلیٹڈ باتیں ہیں, لیکن وہی بات کہ جس کی وجہ سے میں نے یہ چاہا کہ میری تقریر کم ہو, شاعروں کا کلام زیادہ ہو, کہ لوگ کہیں گے کہ غدیر کے موقع پہ بھی یہی سننا تھا جو ہمیشہ سننے کو ملتا, تو فرق کیا رہا غدیر اور ہمیشہ میں, وہ فرق ابھی آتا ہے. لیکن یہ ایک چھوٹی سی آخری بات سن لی, اور وہ یہ کہ قرآن کریم ایک عجیب بات کہہ رہا ہے اس قسم کے واقعات کے مقابلے میں. جنگ احد مسلمانوں کو ڈی مورلائز کر گئی تھی, 70 مسلمان اس حالت میں مارے گئے کہ مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی ہمارا یہ انجام ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ صرف 1 سال پہلے بدر کی جنگ, وہاں مسلمان ڈر رہے تھے کہ ہم مارے جائیں گے, وہاں مسلمان ڈر رہے تھے کہ ہم نہیں بچ سکتے. دو وجوہات, ایک تو یہ کہ کافروں اور مسلمانوں کے لشکر کے درمیان فرق اتنا, کہا 313 کہا 1000, وہ 1000 سارے کے سارے عرب کے مانے ہوئے پہلوان. اور دوسری بات یہ کہ بدر میں مسلمان اپنا شہر چھوڑ کے ہاف پہ گئے تھے, باہر تھے میدان میں تھے, لیکن پھر بھی جیت گیا. اس کی وجہ سے ایک اوور کانفیڈنس ہو گیا کہ اب تو کافر ہمیں ہرا ہی نہیں سکتے. اور احد میں کیا ہوا؟ اینٹی کلائمیکس, کہ نہ صرف ہی کہ مکے کے کافروں کے اس لشکر نے جو بدر کے مقابلے میں کمزور تھا, ان کے بڑے بڑے آدمی تو سارے بدر میں مارے گئے تھے, احد تک کمزور لشکر تھا, اور نہ صرف یہ کہ کمزور لشکر تھا بلکہ مسلمان اپنے شہر میں ہیں, اپنے علاقے میں ہیں, سارے علاقے کو جانتے, لیکن اس کے باوجود یہ فوجی زبان میں کسی بھی لشکر کے لیے ایک بڑا ایڈوانٹیج مانا جاتا کہ اس میدان جنگ سے آگاہ ہونا. مگر نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو شکست جیسی ہوئی بلکہ اتنا شدید نقصان ہوا, 70 مسلمان جس میں جناب حمزہ جیسی شخصیت. اس وقت قرآن کریم کی یہ چند آیتیں نازل ہوئیں, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَكُنْتُمُ الْعَالَوْنَ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. دیکھو خبردار, اس جنگ کی وجہ سے ڈی مورلائز نہ ہو, تمہارا حوصلہ پست نہ ہو, کیونکہ شہادت کی خبریں ہندوستان سے آئیں کہ پاکستان سے آئیں, ذرا سا آدمی پریشان ہو جاتا. ولا تہنو, سستی اور کاہلی میں مبتلا نہ ہونا, ولا تحزنو, اس کا غم بھی نہ کرنا, انتم الاعلون, آخر میں فائنل تمہیں کو بلند ہونا ہے, تمہیں کو اعلیٰ ہونا, ان کنتم مومنین, شرط یہ ہے کہ تم ایمان کے سارے تقاضے پورا کرو. اگر تمہارا ایمان کمپلیٹ, غدیر خم میں ایمان بھی کمپلیٹ ہوا, اسلام بھی کمپلیٹ ہوا, اس پہ میں ابھی آتا ہوں. لیکن قرآن نے کہا کہ یہ وقتی باتیں یہ ہوتی رہتی ہیں, بلکہ عجیب آیت قرآن نے کی اس کے فوراً بعد, لا تہن, دیکھو نہ ڈی مورلائز ہو, نہ تم ڈس ہارٹ ہو, نہ تم میں کوئی کسی قسم کی کمزوری آنے پائے فکر کے اعتبار سے, خیالات کے اعتبار سے. ولا تحزنوا, نہ بہت زیادہ اس بات پہ غمگین ہو کہ کیا ہو گیا, انتم العلون, بلند تمہی کو ہونا ہے, اعلیٰ تمہی کو ہونا ہے, ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. اور اس کے بعد قرآن نے کہا تلکل ایام نداولہا بین الناس, یہ ملی ہوئی آیتیں, کہ یہ جو روز و شب ہیں یہ اللہ بدلتا رہتا ہے, آج تم جیتے کل وہ جیتے پرسو تم جیتو گے پھر وہ ایک دن جیتیں گے, یہ تو ہوتا رہتا ہے. لیکن سنو, ول یمحص اللہ الذین آمنوا, وَيَمْحَقِ الْكَافِرِينَ. اللہ نے اس شکست کے ذریعے سے، عجیب بات کہہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ نے اس شکست کے ذریعے سے یہ دیکھ لیا کہ کھرا مومن، سچا مومن، پکا مومن، مخلص مومن کون، اور خالی ہاؤ ہو کرنے والے، شور و شرابہ کرنے والے، ہم مسلمان ہم مسلمان کا نعرہ لگانے والے کون. اور پھر قرآن ایک اصول دیا جو آج بھی چلے گا، وَإِنْ حَسَبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ اسی طرح جنت میں چلے جاؤ گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، جبکہ ابھی اللہ نے یہ ٹیسٹنگ بھی تمہاری نہیں کی کہ تم میں جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون سے ہیں. بغیر جہاد اور صبر کے کرائٹیریا پہ پورے اترے ہو. ان حسب تم ان تدخل الجنہ، ایسے ہی تمہیں آنکھیں بند کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا، کیا یہ ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا. اللہ پہلے کھڑے اور کھوٹے کو الگ کر دکھائے گا، جو جہاد کرنے والا اور جو صبر کرنے والا، دونوں چیزیں کہیں گے. اس لیے کہ کبھی واقعا بدر و احد میں علی کی طرح تلوار اٹھانا پڑتی، اور کبھی گلے میں رسی ہو، گھر کا دروازہ جل رہا ہو، 4 مہینے کا بیٹا محسن شہید ہو اور صبر کرنا پڑتا، کبھی حسین کی طرح سے میدان کربلا کا جہاد کرنا ہوتا ہے، کبھی سجاد کی طرح سے کوفہ و شام کے مسائل پر صبر کرنا ہوتا. قرآن کہہ رہا احسبتم، کیا یہ تم نے گمان کر لیا، ان تدخلوا الجنہ، تمہیں ایسے ہی جنت میں بھیج دیا جائے گا. ولما یعلم اللہ الذین المجاہدین منکم ویعلم الصابرین، ابھی تو اللہ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ تم میں جہاد کون کرے گا اور صبر کا مظاہرہ کون کرے گا. تو ایک مرتبہ جنگ بدر کا پیغام یہ انسانی زندگی کے ہر مسئلے، لیکن مسلمان کی ہر شکست کے اوپر حاوی ہوتا. گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، یہ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، آخر میں تم ہی کو کامیاب ہونا، فتح تم ہی کو حاصل کرنا اگر تم مومن ہو. لیکن اب یہ شرط دیکھنا ہے کہ اگر تم مومن ہو یہ کیا. بہت ہی چھوٹا سا ایک جملہ سن لیجیے اور پھر اس تقریر کا غدیر سے ربط ملے گا. غلام حیدر صاحب بہت پیچھے بیٹھ گئے جس کی وجہ سے یہ نہیں چل رہا. اچھا تو اب خلاصہ کیا ہے، ایک چھوٹا سا جملہ سن لیجیے. مفتی محمد عبدہ، جنہوں نے واقعا مصر کے عربوں کو نہج البلاغہ کا عاشق بنایا. نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے خطبہ شخشخیہ کی وجہ سے بہت سارے عرب اس کی عظمت کو ماننے کے باوجود پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے. گھر کی جو مثال میں دے رہا ہوں بہت ہی چھوٹی مثال ہے، لیکن ذرا جیسے انیس، اردو کا سب سے بہترین شاعر، فقط اس وجہ سے اس جرم کے اندر انیس کو ہر جگہ پیچھے بٹھا دیا جاتا کہ اگر اس کا کلام قبول کیا جائے، چاہے اردو زبان ہی کے حسن کی وجہ سے، تو اس کلام کے ساتھ بہت سی چیزیں دوسری بھی قبول کرنا پڑیں گی. یہی نہج البلاغہ کے ساتھ ہوا. مفتی محمد عبدہ نے اس سے لوگوں کو متعارف کرایا. جمال الدین افغانی کے عزیز ترین، محب ترین، بہت محبوب ترین شاگرد. وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، خدا معلوم صحیح ہے کہ غلط ہے، لیکن بظاہر غلطی کرنے کی ان کے پاس کوئی وجہ نہیں. وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک دن خواب میں میری پیغمبر اسلام سے ملاقات، زیارت، مجھے سیرت پہ زیارت ملا، اور اس میں پیغمبر نے یہ فرمایا کہ اگر میدان احد میں مجھے یہ چوائس دیا جاتا کہ جیتنا ہے کہ ہارنا، تو میں میدان احد کی شکست کو قبول کرتا. میں کہتا کہ مجھے یہ شکست چاہیے، اس لیے کہ اس شکست کے نتیجے میں جو پیغام قرآن نے دیے، جو ٹریننگ مسلمانوں کو حاصل ہوئی، جو میسج انہوں نے سیکھا، وہ فتح سے زیادہ اہم تھا. بدر کی لڑائی کے بعد وہ فتح کی خوشی میں وہ جو ایک وکٹری کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، سب بھول بھال گئے کہ آگے کیا کرنا. لیکن احد کی شکست کے نتیجے میں مسلمانوں کو ایسا شوق لگا کہ سنبھلے، ایک مرتبہ آنکھیں کھلی، ایک مرتبہ ہوشیار ہوئے، ایک مرتبہ انہیں اتنے سارے پیغام ملے. یہ بقول مفتی محمد عبدہ پیغمبر کہتے ہیں کہ یہ احد کی شکست بعض وجوہات کی بنا پر باقی جنگوں کی فتح سے زیادہ مجھے محبوب. خیر یہ تو غور کرنے کا مسئلہ، مگر یہ سب ہوا تو یہ ہوا اسی لیے، اور یہ ہوتا رہے گا قیامت تک، جب اس تک کہ ہم اعلان غدیر کو نہ مانیں گے. دیکھیں اعلان غدیر کیا، اعلان غدیر خالی میرے مولا کی ولایت نہیں. یہ تو دشمنوں نے اتنا زیادہ علی کی ولایت پہ ہنگامہ کیا کہ ہم بھی ذہن سے بھول گئے کہ غدیر کے میدان میں خالی علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا، غدیر کے میدان میں پورے 12 اماموں کی ولایت کا اعلان ہوا تھا. یہی وجہ ہے کہ اعمال غدیر میں آپ دیکھیں گے ولایت علین والائمہ، ولایت علین والائمہ، ہر جگہ یاد دلایا کہ غدیر ایک امام کی ولایت نہیں ہے، غدیر پورے اماموں کی ولایت. کیونکہ غدیر ایک اصول کا نام، ایک اصول ہے غدیر، کہ پیغمبر کا لایا ہوا دین بغیر محافظ کے اس دنیا میں نہیں چھوڑا جا سکتا. پیغمبر کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کرنے والا ایک ہونا چاہیے. چنانچہ اس کے اندر علی سے لے کے 12 امام تک سب کے سب آ جاتے ہیں. یہی تو وہ جملہ سید العلماء مولانا نقل صاحب قبلہ اس واقعے کے راوی، کیونکہ ان کے ہم اثر عالم کا واقعہ. نجف اشرف کے ایک بہت ہی عظیم مجتہد, مرجے تو نہیں لیکن اپنے زمانے کے عظیم ترین مجتہدین میں سے ایک, آقا عبد الکریم ہندوستان و پاکستان کے دورے پر آئے, یہ بات ہے جب تک ہندوستان و پاکستان تقسیم نہیں ہوئے تھے, یعنی لیٹ 20s یا ارلی 30s. اور جب وہ دورہ کر رہے تھے تو لاہور میں اردو زبان کے ایک مشہور شاعر جنہیں ہم علامہ اقبال کہتے ہیں, ایران کے لوگ اقبال لاہوری کہتے ہیں, اور پتہ نہیں کہ ہندوستان میں کس طرح مشہور ہوں, علامہ اقبال سے ملاقات, اور اس میں علامہ اقبال نے ان سے کچھ سوالات کیے. خود نقل صاحب قبلہ اس بات کے راوی ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں بھی اس بات کو تحریر کیا, وہ تھے وہاں پہ, دوست ہیں دونوں, نجف کے حوضے کے ساتھ پڑھے ہوئے. علامہ اقبال نے ان سے کہا کہ آپ یہ جو آپ کا عقیدہ ہے کہ ایک بارواں امام ہے اور اس کا دنیا میں ہونا ضروری ہے, اس کو کسی طرح سمجھائیے, میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا. اچھا اقبال خالی شاعر ہی نہیں, باقاعدہ اس زمانے میں 1908 میں جرمنی کی ہائیڈلبرگ کی یونیورسٹی سے فلسفی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کے آئے تھے, تو فلسفے کے اعتبار سے بھی کہا مجھے سمجھائیے کس طرح سے یہ. تو انہوں نے صرف ایک جملہ کہا, مجمع تو سمجھا بھی نہیں, اور یہاں کا مجمع بھی شاید نہ سمجھے, اقبال سمجھ گیا, چپ ہو گیا, آگے کچھ نہ بول. کہا کہ یہ بارہواں امام سمجھائیے, بارہواں امام جو ہے یہ کیسے ہم مان لیں کہ کس طرح سے اتنے سالوں سے زندہ ہے اور آج ہے اور نہیں ہے, کس طرح سے. مسکرا کے کہا اچھا آپ پہلے 11 کو مان لیجئے, بارہویں کے بارے میں ہم آپ سے کوئی بات ہی نہیں کریں گے, اس لیے کہ بارہواں ایک سیکوینس کا نتیجہ تسلسل, 11 کو کن مانوں میں مانو گے, تو 11 کو کن مانوں میں امام مانو گے, کہ پیغمبر کے دین کو ایک محافظ چاہیے, شریعت محمدیہ کو ایک حفاظت کرنے والا چاہیے, ایک امام ہونا, 11 کا امام کس بات پہ مانو, 11 کی امامت کی بات تھی, یہ نہیں کہا کہ 11 کو افضل مان. اگر 11 کی امامت مان لی تو جس دلیل سے ہم نے مولا سے لے کے 11ویں امام تک کی امامت کو مانا, وہ دلیل اب تک قائم ہے کہ پھر ایک محافظ ہونا چاہیے, ایک شریعت کو پھیلانے والا, ایک شریعت کو بچانے والا, ایک وقت پڑے تو شریعت کو بتانے والا ہونا چاہیے, یہ سلسلہ. تو امام زمانہ کا عقیدہ بھی دراصل غدیر خم کے اعلان ہی کا نتیجہ, اس اعلان کو آپ سمجھو تو بارہواں امام سمجھ میں آئے گا, اگر غدیر کا اعلان سمجھ میں نہیں آئے تو بارہواں امام کا عقیدہ بھی سمجھ میں نہیں آتا, یہ ایک ہی اعلان, یہ ایک ہی چیز, یہ ایک ہی تسلسل ہے. تو یہی وجہ کہ پیغمبر نے غدیر میں جو خطبہ دیا اس میں پورے 12 اماموں کا تذکرہ, دیکھیں حدیث ثقلین اس خطبے میں شامل تھی, انی تارکم فیکم الثقلین, ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ کہ یہ حدیث ثقلین اس سے پہلے بھی کئی بار ارشاد فرمائی گئی, مگر خطبہ غدیر میں تو پیغمبر نے کتنی ہی ایسی حدیثیں کوٹ کی ہیں جو اس سے پہلے ارشاد فرمائی, سب کو آخر میں لا کے جمع کیا, حدیث ثقلین انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے وہ اطرف کی اہل بیت, خالی علی کی بات نہیں کی, کہا یہ پورا سلسلہ جو ہے امامت کا سب کا اعلان غدیر کے میدان میں ہو رہا. تو اب ان کنتم مومنین, قرآن نے کہا انتم العلون, تم ہی ہمیشہ کامیاب رہو گے, یا ایسا لذینہ کفرو, آج کافر مایوس ہو گئے, اور کس چیز میں مایوس ہوئے, من دینکم, تمہارے دین کے بارے میں, آج انہیں یقین ہو گیا کہ اب اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. دیکھیں اس وقت تک کافروں کے پاس ایک خیال تھا جسے وہ بار بار ریپیٹ کرتے تھے, حتیٰ یہ سورہ انا اتینا کل کوثر بھی اسی وجہ سے نازل ہوا, کیا خیال, خیال یہی تھا, یہی وہ خیال ہے جو اس وقت حالات دنیا کے ایسے ہیں کہ کچھ چیزوں کا نام زبان پہ لانا مناسب نہیں, لیکن مغربی طاقت ایک طویل عرصے تک جب ان کے خلاف کہیں موومنٹ چلتا تھا یہی خیال وہ ذہن میں رکھ کے وقت گزارتی تھی, کہ مثلا چین کا انقلاب آیا تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کب تک ماؤ زیڈنگ جیے گا, کبھی تو مرے گا نا, پھر یہ انقلاب ہمارے ہاتھ میں, روس کا انقلاب آیا کا کب تک یہ قیادت چلے گی, سب سے کھل کر ایران کے حوالے سے یہ کہا گیا, اور آج بھی یہ خیال ان کے دل میں چٹکیاں لیتا رہتا, کہا کہ وہ انقلاب خمینی لے کے آئے, خمینی کب تک آئیں گی, ان کے بعد پھر جس طرح جوتیوں میں دال بٹا کرتی ہے دنیا کی تاریخ بتا رہی, یہ ہمیں موقع ملے گا, یہ جو ایک چیز, یہ بالکل لوجیکل چیز ہر زمانے میں یہ ذہن میں آتی, یہی مکے کے کافروں کے ذہن میں تھا کہ محمد نے تو واقعا ہمارے پورے سوسائٹی کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیا, بھائی کو بھائی سے الگ کیا, شوہر اور بیوی میں اختلافات پیدا ہو گئے, والدین اور اولاد میں بات چیت بند ہو گئی, ہمارا کلچر, ہماری سوسائٹی, ہمارا سماج اس کی وجہ سے ٹوٹ کے رہ گیا, ڈویژن پیدا کر دی اس نے, حتیٰ یہ کہ مدینے میں حکومت قائم کر دی, لیکن سارے کی ساری کوششیں جو کفار مکہ کر رہے ہیں, اس کے بعد دل میں صرف ایک خیال کہ محمد کب تک جیئیں گے, یہ سلسلہ کب تک چلے گا, ویسے ہی 55 سال کے 60 سال کے تو ہو چکے, عرب کے ایوریج ایج کے اعتبار سے اب دنیا سے جانے کا وقت قریب آ رہا, تو کہا اب ان کے دلوں, ان کو یہ امید تھی کہ یہ تحریک اسی طرح ناکام ہوگی جس طرح دنیا کی تاریخ بتاتی ہے, جس طرح روس, جس طرح چین, ایک ایران کو چھوڑ کر, اس لیے کہ وہ سلسلہ وہی غدیر سے ملا ہوا, اگرچہ بعض صاحبان ایمان بھی اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ایران وہ ایران نہ رہا جو امام خمینی کے زمانے میں تھا. بہرحال خوش فہمی یا غلط فہمی, اور اگر ہو بھی تو ہمارے موضوع سے اس کا تعلق نہیں. ہر تحریک قائد کے مرنے کے بعد درہم برہم ہو جاتی ہے, اسکیٹرڈ ہو جاتی ہے, جو اس کا مومنٹم ہے وہ بہت سلو ہو جاتا ہے, وہ بات نہیں رہتی ہے. یہ ان کے ذہن میں خیال تھا. لیکن جب غدیر کے دن پیغمبر نے من کنتم مولا کہہ کے یہ بتا دیا کہ میں جاتا رہا ہوں لیکن اسی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جو ہر اعتبار سے میرا جیسا ہے, جس طرح میں نے اب تک اسلام کو پروٹیکٹ کیا ہے یہ کرے گا, اور خالی اس کی بات نہیں. ورنہ بھائی مکے کے کافر کہتے چلو بھائی 20 سال اس کو برداشت کیا تو اب اس کے بعد اس کا جانشین بنا 20 سال وہ رہے گا, جیسے لینن نہ رہا تو اسٹالین آ گیا, اسٹالین نہ رہا تو قریشی آگے, کب تک چلے گا؟ مگر پیغمبر نے 11 اماموں کو ساتھ میں ملا دیا, جو غدیر قم کا بہت اہم اعلان, یہ 11 اماموں کو ملا دیا کہ اگر تمہارے ذہن میں یہ غلط فہمی کہ محمد نہ رہے علی آ گیا چلو ٹھیک ہے, لیکن کتنے 20 سال 25 سال 30 سال یہ اربوں کی بات ہو رہی ہے جن کا کینا شتر کینا کہلاتا ہے جو جنریشن تک یاد رکھا جاتا, جنریشن تک. 150-150 سال اربوں میں جو لڑائیاں ہوئی تھی اسلام سے پہلے وہ کیوں ہوئی؟ کہا اس لیے ہوئی کہ اس قبیلے والے کا اونٹ ہمارے قبیلے کے کھیت میں آ گیا اور ذرا سا دانا ذرا سی گھاس چر کے چلا گیا, ذرا سی گھاس پورا کھیت بھی تباہ نہیں کی. ہم گھبرا گئے, کہا یہ تو بہت برا واقعہ ہے. کب ہوا تھا؟ کل ہوا تھا, پرسوں ہوا تھا, نہ انٹرنیٹ میں نظر آیا نہ کسی اخبار میں خبر آئی. کہا کہ ہمارے پر دادا کے سکر دادا کے لکڑ دادا کے پکڑ دادا کے زمانے میں ہوا تھا. ارے اس زمانے کا واقعہ فقط اتنا کہ اونٹ نے ایک سکر دادا کے لکڑ دادا کے پکڑ دادا کے کھیت میں جا کر تھوڑی سی گھاس چر لی, اب تک سلسلہ چل رہا ہے. کہا ہاں یہ ہماری ناک کا مسئلہ, جو بقرعید میں میں نے مردوں میں عرض کیا تھا ناک کٹ جاتی ہے وہ ناک کا مسئلہ, ہم کیسے یہ برداشت کر لیں کہ ہم اس سے انتقام نہ لیں, چنانچہ ہم بدلہ لے کے لیں. جب گھاس چرنے کے اوپر اس انداز سے وہ انتقام کی آواز لگاتے ہیں, یہاں تو ان کی سوسائٹی ٹوٹی ہے, یہاں تو ان کا سماج ٹوٹا ہے, یہاں تو ان کے قبیلے ٹوٹے ہیں, یہاں تو بقول ان کی ساری زندگی میں پانی پھر گیا, آگے مکے کو توڑ کے لے گئے. شتر کینا تھا کہ چلو محمد نسائی علی کتنے سال رہیں گے, 40 سال 50 سال. مگر جب پیغمبر نے کہہ دیا علی کو بھی آخری نہ سمجھنا, وہ تو پہلا ہے, سلسلہ چلے گا اور قیامت تک یہ چلے گا. تب الیوم یا ایسا الذین کفروا من دینکم, قرآن کہتا ہے اب جا کے کافر مایوس ہو گئے کہ اسلام کو ہم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. درود بھیجے محمد والے. بالکل یہ آیتیں بالکل ملی ہوئی ہیں, یہ لفظ ملی بھی میں غلط کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ تیسری آیت جو ہے سورہ مائدہ کی, یہ اسی کے دو جز ہیں. ایک ہی آیت کے اندر آیا کافر مایوس ہوئے, بس الیوم اکملت لکم دینکم, اس لیے کہ آج ہم نے دین کو کامل کیا. اب غدیر کا واقعہ کس طرح پیش آیا, بہت مختصر عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ مجمع اچھی طرح جانتا, مگر جس منزل تک آپ کو لے جانا کہ اللہ کے رسول کو حکم دیا جاتا ہے کہ جا کے حج کرو, خانہ کعبہ پہنچایا جاتا, خانہ کعبہ کا اہم ترین کریکٹر اس سے قرآن نے بتایا, وَجَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ بَيْتَ الْحَرَامَ قَيَامًا لِلنَّاسِ, اللہ نے کعبے کو اس لیے مقدس قرار دیا کہ اس کے ذریعے تمام انسانوں کو ایک سینٹر دینا, تمام انسانوں کو ایک مرکز پہ جمع کرنا, یہ قرآن کی آیت ہے. جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قَيَامًا لِلنَّاسِ, تاکہ قیام, اب یہ بہت عجیب لفظ ہے قیام, مختصر سے وقت میں جس کو میں نے اپنی غلطی سے شاید اور مختصر کر دیا, میں کیا کیا چیز سمجھاؤں. قیام دیکھیے, قرآن نے مردوں کے لیے کہا رجال قوامون للنساء, مرد عورتوں کے قیام قوام, یعنی ساری ضروریات پوری کرنے والا, پروٹیکشن دینے والا. کہا کعبے کو اللہ نے تمام انسانوں کے لیے ایک مرکز بنایا, یہیں سے ان کی ساری ضروریات پوری ہوں گی, اسی کعبے کی مدد سے جب تک کعبہ ان کے ہاتھ میں رہے گا یہ انسان محفوظ, ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. فضائل کعبہ میں بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں, لیکن بہت مختصر کہوں تو انٹرنیٹ کی سائٹ میں امام خمینی کے سارے خطبات پڑھ لیجئے جو ہر سال حاجیوں کو دیتے تھے, تقریباً 10 یا 11 خطبات ہیں وہ, 10 یا 11, اس میں یہ آیت ہمیشہ کوٹ کی جاتی تھی اور اس کی تشریح ہوتی کہ کعبہ کیسے عالم اسلام کو محافظ. قرآن بھی کہہ رہا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس, سب کی ضروریات اس کعبے سے پوری کرنا. پیغمبر سے کہا پہلے تمہیں یہاں جانا, پیغمبر نے زندگی میں ایک ہی حج کیا, اس کو پہلا کہیے اس کو آخری کہیے, لیکن وہ وحی الہی سے کیا, حکم خدا سے کیا, یہ کہہ کر کیا کہ مجھے آرڈر ملا. اور پیغمبر خانہ کعبہ پہنچے اور وہاں پہ جا کے حج مکمل کیا 10th of ذی الحج کو, گرچہ مسائل فقہ کے اعتبار سے 12th کو حج مکمل ہوتا, لیکن میں اس سے پہلے عرض کر چکا پچھلے اتوار کو کہ اصل واجبات 10th کو کمپلیٹ ہوتے ہیں. اور پھر پیغمبر جب مکے سے نکلے تو ٹھیک اس کے آٹھویں دن, آٹھواں دن ایک ہفتے کے بعد آٹھواں دن, یہ آٹھویں دن کی اسلام میں اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. ہم لوگ ایک ہفتے کا حساب سات سے لگاتے ہیں, اسلام میں کئی جگہ آج کا مسئلہ, چنانچہ عقیقہ, چنانچہ ختنہ, چنانچہ بچے کے بال موننا, بہت سارے مسائل آ رہے ہیں ذہن میں, لیکن میں ادھر ادھر جانا نہیں چاہتا ہوں. آٹھواں دن تھا اور پیغمبر پورے 1,20,000 یا ایک روایت میں 1,24,000 ان حاجیوں کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں, اس لیے کہ مکے سے لے کر غدیر کے میدان تک ایک ہی راستہ, وہاں ایک راؤنڈ اباؤٹ آتا ہے جہاں سے چار راستے الگ الگ بنتے ہیں. اس راؤنڈ اباؤٹ سے ایک بہت بڑا میدان جس کا نام غدیر, اور اس کے اندر ایک پانی کا تالاب, ایک پونڈ پانی جہاں پہ ملتا اس کو خم کہتے ہیں. پیغمبر جب اس میدان میں پہنچے جہاں سے چار راستے الگ الگ ہوتے ہیں, ٹھیک آٹھویں دن حج کے, 10 تاریخ کو حج مکمل ہوا, 18 تاریخ اور جمعرات کا دن تھا جس دن پیغمبر میدان میں پہنچے, اور وہاں پہنچے جہاں راؤنڈ اباؤٹ, اور یہ اسلام سے پہلے سے چلا رہا کہ جب مکے کے کافر نہیں عرب کے کافر پہلے حج سے آتے یہاں تک سب ساتھ آتے, یہاں آنے کے بعد ایک دوسرے سے گلے مل کر جدا جدا جاتے, ایک راستہ یہاں سے مدینے جاتا, ایک راستہ یہاں سے مصر جاتا, ایک راستہ یہاں سے عراق و شام جاتا, ایک راستہ ذرا سا گھوم کے یمن کی جانب آتا. یمن ویسے مکے کے بہت قریب, لیکن مکے اور یمن کے بیچ میں اتنی پہاڑیاں تھیں کہ گھوم کے یہاں سے آنا پڑتا. جب وہاں پہ پہنچے تو عین ظہر کا وقت تھا. جب پیغمبر اسلام کے پاس جبرائیل آئے اور 67 نمبر کی آیت لے کے نازل ہوئے سورہ مائدہ, یا ایوہ رسول بلغ, میں تفصیلات میں نہیں جا رہا, صرف ایک خاص منزل تک پہنچانا, کہ اے رسول اب تمہیں وہ حکم پہنچا دینا جس کا تم سے پہلے بھی بار بار تمہیں حکم دیا گیا, اب یہ حکم لوگوں کو پہنچا دینا. پیغمبر وہاں پہ رکتے اور پالان شتر کا منبر بنایا, جس کی تفصیل میں پچھلے سال کی محفل میں پڑھ چکا ہوں, تو انشاءاللہ آئندہ سال اگر زندہ رہا اور یہاں رہا تو دوبارہ پڑھوں گا, آج نہیں. اس پالان شتر کے منبر پہ پیغمبر گئے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے نماز پڑھائی ظہرین کی, پھر منبر پہ گئے. اتنی شدید گرمی کہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے آپ کو گرمی سے کیسے بچا. ابا ہر عرب کے پاس ہوتی تھی, اس ابا کو سر پہ لیتے تھے تاکہ جلتے سورج سے اپنے آپ کو بچائیں. حاجی حضرات کے سر جس حالت میں ہوتے ہیں اس میں تو گرمی اور زیادہ لگتی ہے. حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے سر کو منڈوانا, مکمل طریقے سے شیو کر لینا. تو آپ سر پہ ابا لیتے ہیں, سر پہ ابا لیتے ہیں, نیچے سے ریت اتنی گرم ہے کہ پیر جلنے لگتے ہیں, اس میں پیر نہیں رکھے جاتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بندریا جب اس کا بچہ مر گیا اس کو لے کے غم کر رہی ہے لیکن صحرا میں پہنچتی ہے, تو اس طرح سے پیر جلتے ہیں کہ اسی بچے کو زمین پہ رکھ کے اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے تاکہ پیروں کو گرمی سے بچائے. محاورہ جس طرح ہے حقیقت بھی ہے, لیکن اس کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سر کو چھپائے تو پیر, اور پیروں کے نیچے آبا بچھائے تو سر. چنانچہ عجیب حالت میں نماز تو لوگوں نے جوتو کر کے ختم کی, اس لیے کہ نماز آدھی تھی, سفر میں سے قصر نماز. اب پیغمبر نے خطبہ شروع کی, ہر ایک نے اپنی آبا کو اس طرح سے بچھائے کہ آدھی پیروں کے نیچے ہے اور آدھی سر کے اوپر آ رہی. اب پیغمبر نے بھی نعوذ باللہ آج حد ہی کر دی. مومنین کرام کے لیے مشکل ہو جاتا کجا یہ کہ منافقین, اس لیے کہ اتنی شدید گرمی کہ ابا کے دو حصے کرنا پڑے پھر بھی چین نہیں آ رہا, پہلو بدل رہے. اور پیغمبر نے 3 گھنٹے کا خطبہ دیا تھا, 3 گھنٹے کا خطبہ پیغمبر نے دیا جس میں 100 کے قریب قرآنی آیتیں جو اہل بیت کے حوالے سے ہیں یا واجبات کے حوالے سے, اور مختلف احادیث تکرار کے ساتھ بیان کی. اب یہ 3 گھنٹے سے زیادہ کا خطبہ چل رہا ہے, سارے مجمع کو بیٹھ کے سننا. اس کے بعد حسان ابن ثابت سے کہا تمہیں قصیدہ پڑھنا, اور اس کے بعد مزید 2 گھنٹے اہم اہم لوگوں سے, تو مجمع عام کے اندر پیغمبر نے بیعت لی, پھر وہ لوگوں کو خیمہ لگا کے عام لوگوں کو اس میں بلایا گیا. تقریباً 5 گھنٹے یہ اس جلتی ہوئی ریت اور جلتے ہوئے سورج کے نیچے یہ پروگرام چلا, بہترین اور ایئر کنڈیشن امام بارگاہوں میں لوگ بیٹھتے ہیں, 40 منٹ کے بعد پہلو بدلنے لگتے ہیں. بہت ہوا تو 1 گھنٹے کے بعد اسٹیمنا جواب دے جاتا. صاحبان ایمان کی حالت, لوگ کہیں گے بالکل صحیح, پیغمبر خطاب کرے تو ہم اس سے زیادہ بیٹھیں گے, آپ کون ہیں کیا اپنے آپ کو پیغمبر سمجھ رہے ہیں؟ جی نہیں, مجھے معلوم ہے, اسی لیے میں اس حوالے سے کوئی شکوہ بھی نہیں کر رہا ہوں. لیکن 5 گھنٹے, تو دیکھیے جملہ میں نے کیوں کہا کہ آپ کہیں گے کہ اگر پیغمبر ہوتے تو یقیناً ہم بیٹھتے. تو وہاں مجمع وہ ہے جس کی ایک بہت بڑی تعداد پیغمبر کو پیغمبر ہی کم مانتی ہے, وہ تو مجبوراً کلمہ پڑھنے لگے جب مکہ فتح ہو گیا, ان کے لیے تو پانچ گھنٹے وہی تھے جو آپ کے لیے مجھ جیسے کہ 40 منٹ کی تقریر. اور پیغمبر بھی آج کمال کر رہے ہیں, یہ نہ کسی کو جانے کی اجازت دے رہے ہیں نہ ہی اپنی تقریر کو مختصر کر رہے ہیں بلکہ مکمل طریقے سے. وہ خطبہ بھی پڑھنے والا, اور انشاءاللہ کسی غدیر کے موقع پہ پورا خطبہ سناؤں گا, اس لیے کہ پچھلے سال بھی میں نے آپ سے ایک جملہ کہا تھا. اور بغیر کوئی سروے کیے میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یقین کے ساتھ, کہ 90% لوگوں نے اس پہ عمل نہیں کیا ہوگا. میں نے پچھلے سال ایک جملہ کہا تھا کہ جادو کی اور پرانے زمانے کی کہانیوں, جادوگر کی جان طوطے میں ہوتی, ہم غدیری ہیں ہماری جان غدیر میں, مگر کبھی غدیر کا خطبہ آپ نے پڑھا؟ یہ پچھلے سال کا جملہ تھا, صرف یہ ایکشن ریپلے ہو رہا ہے کہ کیا آپ نے کبھی غدیر کا خطبہ پڑھا؟ اور پھر میں نے کہا نہیں پڑھا, تو اس ایک سال میں پڑھ لیجئے گا, آئندہ سال جب یہاں آئیے گا تو کم از کم وہ خطبہ تو آپ کو یاد ہونا جو ہمارے ایمان کی زندگی اور موت, جس پر ہم غدیری ہیں, جس پر ہمارے ایمان کا دار و مدار. بغیر کوئی سروے کی میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ 90% مومنین کو اتنا وقت نہ ملا ہوگا یا انہوں نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی ہوگی. وہ خطبہ بھی اہم ہے, اس کے بعد بیعت کا سلسلہ شروع ہوگا. اور بیعت کے اس سلسلے پر جبرائیل امین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کی آیت لے کے نازل ہوئے, اور اس آیت کے نزول نے آل عمران کی آیت کو اور اس آیت کو ایک ساتھ ملا دیا. آل عمران کی آیت کیا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدا للعالمین. ذرا غور سے سنیے گا, اللہ نے کعبے کو مسلمانوں کا بہت بڑا محافظ بنایا, اور یہ کہا کہ یہ سب سے پہلا گھر ہے جو اس دنیا میں بنایا گیا, وہ خانہ کعبہ کی بات تھی. اور غدیر خم کے میدان میں ٹھیک 8 دن کے بعد جب الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت نازل ہوئی تو یہ دو آیتیں مل گئیں, اور اس طرح سے ملی کہ ہمارے سامنے پیغمبر کی وہ حدیث اور واضح ہو کے آ گئی. اللہ کے رسول ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا تھا نا کہ یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ, اے علی تیری ایسی مثال ہے جیسے خانہ کعبہ کی مثال. ایک بات یاد رکھیے گا, عربی میں دو لفظ ہیں مثل اور مثل. مثل کہتے ہیں کہ جب دو چیزیں ذات میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک, یہ بہت بڑی منزل. اور مثل کہتے ہیں کہ ذات تو الگ الگ ہے لیکن صفات میں کچھ چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک. پیغمبر یہ نہیں کہا کہ اے علی مثلوں کا مثل الکعبہ, ہو سکتا ہے اردو زبان والا کوئی اسی طرح پڑھے, مثلوں کا مثل الکعبہ, یعنی تیری اور کعبے کی ذات ایک نہیں ہے, تو کعبے سے افضل ہے. مثلوں کا صفات کچھ ایسی ہیں جو کعبے میں بھی پائی جاتی ہیں اور تیرے اندر بھی پائی جاتی ہیں. اور وہ کیا صفات کہ جس کی وجہ سے پچھلا اتوار حج کی اور کعبے کی یاد تھی اور آج کا اتوار غدیر کی اور علی کی یاد. اے علی تیری مثال کعبے سے ملتی جلتی. اب پوری تقاریر اور کتابیں ہیں علماء کی, 15 سے 20 وجوہات لکھی, لیکن میں بہت مختصر 2-3 باتیں وہ بتا رہا ہوں جس سے کعبہ اور غدیر ایک ساتھ مل رہے ہیں. ادھر پروردگار نے کہا کہ سن اے کعبہ, تو وہ ہے جسے سب سے پہلے بنایا گیا اور قبلہ بنایا گیا, وضع للناس لوگوں کے لیے بنایا گیا. کعبہ لوگوں کے لیے بنا مگر لوگوں کو فائدہ نہیں دے رہا, بینیفٹ نہیں پہنچ رہا. کعبے سے لوگوں کو بینیفٹ کب پہنچا؟ کہ جب اسے پیغمبر نے قبلہ قرار دیا. تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ ادھر قرآن کہے کہ سب سے پہلا گھر جو بنا آدم سے بھی پہلے وہ کعبہ, اور لوگوں کے لیے بنا, اللہ نے اپنے لیے نہیں بنایا لوگوں کے لیے بنایا, مگر اس کا فائدہ لوگوں کو نہیں مل رہا. فائدہ کب ملا؟ 13 رجب کے اس واقعے کے بعد جو دیوار کعبہ مسکرا اٹھی, ابھی کسی شعر میں بھی تھا, یہاں پروردگار نے بتا دیا کہ ہاں سنو, میں نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے بنایا, مگر جو چیز بھی میں لوگوں کے لیے قبلہ بناتا ہوں وہ بنتے ہی لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتی جب تک کہ ایک کنڈیشن پوری نہ ہو. کنڈیشن کیا ہے؟ فائزہ سویت ونفخت فیہ من روحی. جب آدم کو بنایا گیا تھا اس وقت کیا کہا تھا فرشتوں؟ کہ اے فرشتوں اسے بنا رہا ہوں لیکن فقعوا لہ ساجدین, اس کا سجدہ تمہیں کرنا مگر ایک شرط کے ساتھ, نفخت فیہ من روحی, جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تب سجدہ کرنا, اس سے پہلے نہ کرنا. تو سنت پروردگار آئی کہ قبلہ کسی کو بھی بنایا جائے, جب تک کہ روح خدا اس کے اندر نہ آ جائے اس وقت تک لوگوں کی پیشانی نہیں جھکائی جاتی. آدم میں روح پروردگار آئی, ملائکہ کے لیے قبلہ بنا, اور جب خانہ کعبہ میں روح خدا علی ابن ابی طالب کی شکل میں آئی تو ساری انسانیت کے لیے قبلہ بنا. اے اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ وَمُبَارَكَةً. اور کہا سنو یہ خانہ کعبہ بہت برکت والی جگہ ہے. مبارک مبارک نہیں مبارک برکت والی جگہ. ایک عجیب منزل آتی بعض اوقات ہم سے کہا بھی جاتا کہ آپ حضرات کبھی غلو کرتے ہیں. بلکہ ہم سے تو کہا جائے گا کہ آپ لوگ ہمیشہ غلو کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں غلو کے معنی کیا کہ آپ ائمہ طاہرین کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں. نعوذ باللہ کتنا زیادہ بڑھا دیتے کہ آپ ان کو انبیاء سے بھی افضل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم نے کہا ہم کوشش نہیں کرتے, وہ تو ہیں, اس میں شک کی کیا بات ہے. غلو وہ ہے جو نسیری کرتے ہیں, لیکن انبیاء سے بھی زیادہ افضل ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں. اور مثلا چونکہ میرا ٹاپک فضائل مولا نہیں ہے, جو ضمنی بات آ رہی ہے اس کو نظر انداز بھی نہیں کرنا, مگر چونکہ کعبے کے حوالے سے پروردگار نے ایک پیغام دیا کہ نبی کی منزلت بہت عظیم, مگر نبی نبی ہے ولی ولی ہے, دونوں کے فرق کو پہچانو. اور وہ کس طرح پہچانو کہ کہا کہ کعبہ مبارک. اچھا تمام انبیاء افضل ترین پانچ نبی کہلاتے ہیں جن کا نام اولو العزم, وہ صاحب شریعت تھی. اور ان پانچ انبیاء میں بھی سب سے زیادہ طولانی عمر حضرت نوح کی تھی. عمر کے اعتبار سے ان سے زیادہ کوئی نبی نہ تھا, نہ ابراہیم. اولو العزم انبیاء کی بات ہو رہی ہے. حضرت آدم کے لیے قرآن کہتا ہے ولم نجد لہو عظم, ہم نے ان میں عظم نہیں پایا اس لیے ان کو اولو العزم نہیں بنایا. اولو العزم انبیاء کے اندر نوح سب سے زیادہ طولانی عمر ہے, 2500 سال. 2500 سال. اور اس 2500 سال کا اختتام کیا, رب انزلنی منزلا مبارکم وانت خیر المنزلین. جب طوفان نو آ گیا اور یہ سفینہ نو بہتا چلا جا رہا تو ایک وہ وقت آتا ہے کہ حضرت نو گھبرا کے یہ کہتے ہیں, یا بعض روایتوں میں ہے کہ سفینے میں بیٹھتے وقت یہ کہتے ہیں کہ رب انزلنی منزلا مبارک, اے خدا مجھے نازل کر اتار پہنچا اس جگہ تک جو مبارک جگہ, وانت خیر المنزلین, اور تجھ سے بہتر لوگوں کو پہنچانے والا یا ان کی کشتی کو پار لگانے والا کون. 2500 سال حضرت نوح کی زندگی, اور طوفان ان کی زندگی کے آخری مرحلے میں آ رہا. طوفان نوح کے اختتام پر وہ کہہ رہے, شروع میں کہہ رہے لیکن آیت تو اختتام پہ مکمل, کہ اے خدا مجھے منزل مبارک پر نازل فرما. وہ نوح 124,000 انبیاء میں پانچ افضل ترین نبی ہیں, ان میں سے ایک نوح آتے ہیں. 2500 سال کے بعد حضرت نوح جہاں پہ پہنچے کہہ رہے کہ آج میں مبارک جگہ پہ آیا ہوں, اور یہاں علی کی ولادت جہاں ہوئی. قرآن کہہ رہا ہے انا اولا بیت وضیع للناس للذی ببکہ ومبارکہ, یہ مبارک ہے. 2500 سال کے بعد نبوت جہاں پہنچ کے اختتام پاتی ہے, جہاں اختتام نبوت ہے وہاں سے آغاز امامت ہوا. مبارکہ آغاز امامت, جس کا آغاز اس منزل سے ہو رہا جہاں 2500 سال کے بعد نوح پہنچے. اور پھر قرآن نے کہا ہدن للعالمین, اس خانہ کعبہ کو پہچانو, یہ ساری کائنات کی ہدایت کرتا ہے. ہدایت کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو خانہ کعبہ نے کبھی روکا ہو کبھی ٹوکا, کہاں سے ہدایت کرتے, ہم نے تو نہیں دیکھا. ہر قسم کے گناہگار وہاں جاتے ہیں, لیکن کسی کو ہدایت کی؟ مشرک بھی گئے کافر بھی گئے, خانہ کعبہ نے کس کو ہدایت کی؟ قرآن کہہ رہا ہدن للعالمین, یہ ساری کائنات کا حدیث. اور آنکھوں دیکھی بات, تاریخ کا تجربہ کہ ایک آدمی کو بھی آج تک خانہ کعبہ نے ہدایت نہیں کی. ذرا سا مشکل لفظ ہے عربی کا, لیکن ایسی عربی ہے جو اردو میں چلتی, اور نہ صرف یہ کہ چلتی ہے بلکہ شاعری میں بہت زیادہ چلتی, چنانچہ اس کو آپ برداشت کر لیجیے. اس لفظ کو عربی زبان ہی کا نہیں, شاید دنیا کی ہر زبان کا قاعدہ, کہ کبھی لفظ استعمال ہوتا ہے ظرف کے لیے لیکن مراد ہوتی ہے مظروف. دیکھیے ایک ہوتا ہے ظرف, مثلا برتن, اور جو چیز اس برتن کے اندر پائی جائے اس کو کہتے ہیں مظروف. ایک صاحب کو ہم نے دیکھا کہ بے چین ہیں اور پہلو پہ پہلو بدل رہے ہیں, یہاں تو خیر ایسے نہیں ہوں گے لیکن بہرحال, اور پیٹ پکڑے بیٹھے. ہم نے کہا کیا بات, کہا کل فلاں جگہ گئے تھے بہترین اور لذیذ ترین بریانی پکی, میں تو کھاتا چلا گیا 7 پلیٹیں میں کھا گیا. پلیٹیں کھائی, پلیٹیں کی کاؤنٹنگ ہوئی تھی بعد میں, تو کیا 7 پلیٹیں اس کے اندر کم تھی غائب تھی؟ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک سینڈو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو لوہے کے چمچے اور پتہ نہیں پلیٹیں اور کیا کیا کچھ کھا جاتے ہیں. تو یہ 7 پلیٹیں انہوں نے کھائی تھی, کہہ رہے ہیں کہ بھائی بہت کھا لیا, اس وقت پیٹ گڑبڑ کر رہا ہے, 7 پلیٹیں کھائی تھی, پلیٹ ایک بھی نہیں کھائی. پلیٹ کہا لیکن اس سے مطلب ہے اس کے اندر جو چیز موجود ہے, یعنی وہ بریانی, وہ چاول, جو بھی. تو بریانی کا نام ہے مضروب اور پلیٹ کا نام ہے ظرف. نام ظرف کا لیا گیا لیکن مراد ہوتی ہے مضروب. ایک صاحب نے کہا کل بہت شدید مجھے پیاس لگی تھی, اتنی شدید گرمی, سات گلاس پی گئے. ایک گلاس کا ٹکڑا پی کے دکھائیے تو نماز جنازہ کی تیاری کریں گے. ارے ہاں نماز جنازہ سے ایک اعلان آپ تک پہنچانا یاد آ گیا, سن لیجیے. اگلے اتوار کو نیکسٹ سنڈے ٹھیک 1:30 بجے 1:30 یہاں پر غسل و کفن اور اس سے متعلقہ جو واجبات ہیں اس کے لیے ڈیمونسٹریشن کلاس ہو رہی ہے. برادر محترم صابر صاحب اس کے کنوینر ہیں, تو جو جن لوگوں نے, مرد تو خیر سامنے ہیں, خواتین کا اکثر مسئلہ ہے کہ اعلان ان تک نہیں پہنچتا, جنہوں نے غسل و کفن کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہیں کہ یہ اہم ترین فریضہ, ہم اس میں شریک. نیکسٹ سنڈے جو میری لاسٹ سنڈے ہے یہاں پہ ایام عزہ سے پہلے کی, اس کے اندر ٹھیک 1:30 بجے 1:30 پر یہ غسل و کفن سے متعلقہ ایک ڈیمونسٹریشن ہوگا. ان تمام لوگوں کو شرکت کی درخواست کے ریکویسٹ کی جاتی. تو خیر وہ سات پلیٹیں کھا گئے, وہ سات گلاس پانی پی گئے, آدھا ایک گلاس کا ٹکڑا وہ ہم نے کہانیوں میں پڑھا یا فلموں میں دیکھا کہ شیشہ پیس کے عورتیں کھا جاتی تھیں جن کی وہاں شادی نہیں ہوتی تھی, جہاں وہ چاہتی تھی والدین کہیں اور کر دیتے تھے. اور خیر یہ جو دیکھیے اب بات سے بات نکل آئی, بہت مختصر بات, سات پلیٹیں کھا گئے. پلیٹ کے حوالے سے مجھے اپنے عباس عابدی صاحب یاد آ گئے. کیسے یاد آ گئے؟ وہ ایسے یاد آ گئے ہیں کہ یہ یہاں کی لائبریری کے کنوینر, لائبریری کی ممبرشپ کا ایک سسٹم بنایا گیا. یہ لائبریری کی جو کتابیں ہیں جو آپ لے جاتے ہیں یا لے جانا چاہیے, یا سیٹ یا کتابیں, اس کے لیے فارم دیے گئے تھے پچھلی دفعہ, پتا نہیں لوگوں نے پڑھے بھی کہ نہیں پڑھے, لیکن بہرحال اسے مکمل کر کے واپس پہنچائیے, سسٹمیٹک طریقے سے ہر چیز کو آگے بڑھایا جائے. اب آپ کہیں گے کہ تقریر میں لائبریری کہاں سے آ گئی, یہ پلیٹیں کھانے سے یاد آ گئی. پلیٹ کھانے سے کیوں یاد آ گئی؟ علامہ مجلسی ہماری تاریخ کے کتنے اہم عالم, ان کا یہ بہت ہی مشہور طریقہ کار کہ جب کوئی آدمی آ کے ان سے کتاب مانگتا تو وہ کتاب بھی دیتے تھے اور پلیٹ بھی دیتے تھے بطور تبرک. نہیں, وہ بھی حیران ہوتا تھا کہ میں نے آپ سے توضیح المسائل مانگی ہے, تحفۃ العوام مانگی ہے, پھر میں ہدایت پا گیا, دین آئی واز گائیڈڈ, مانگی ہے, پلیٹ کیوں دی؟ کیا اس لیے دیے کہ شاید تمہارے گھر میں روٹی رکھنے کی کوئی چیز نہ ہو تو تم اس کتاب کے اوپر روٹی رکھ کے سالن میں ڈبو کے کھاؤ, تو یہ پلیٹ لے جا, جو ظلم کرنا اس پر کرنا, خدا کے واسطے میری کتاب خیریت سے واپس پہنچا دینا. یہ بھی ایک مسئلہ شرعی ہے اپنی جگہ, جس کی تفصیل بعد میں آئے گی. آج جس انداز کے مسئلے تقریر ہو رہی اسی انداز سے میں نے مسئلہ بھی بتا دیا کہ بھائی سارا ظلم اس پلیٹ پہ کر لینا, مگر کتنا ہی ظلم کرے آدمی پلیٹ نہیں کھا سکتا. کہا جی مولانا لوگ کہیں گے پلیٹ کہا گیا, مراد ہے جو چیز پلیٹ کے اندر. جی گلاس اس نے پیے لیکن مراد گلاس نہیں ہے جو گلاس کے اندر ہوتا. ہم نے کہا جی یہ سڑک کہاں جاتی ہے؟ یہ جو ہے سامنے. لوگوں نے کہا تو کہیں نہیں جاتی, تو ہم نے صبح بھی یہیں دیکھا تھا, شام کو بھی یہیں دیکھا تھا, تو یہیں پہ رہتی. پھر ہم کیوں کہتے ہیں یہ سڑک سڈنی جا رہی ہے, سڈنی روڈ. کہا نہیں, اس پہ لوگ جو ہے چلتے ہیں تو سڈنی جاتے ہیں, نام سڑک کا لیا جاتا ہے, مراد ہے سڑک پہ چلنے والے لوگ, کاریں, گاڑیاں, کوچز. تو ایک دستور ہے عربی میں تو بہت زیادہ ہے, اردو میں بھی مثالیں بن گئی کہ نام ظرف کا ہوتا ہے, مراد ہوتا ہے جو اس کے اندر ہے مضروب. تو پانی کا پانی مراد لی گئی لیکن کہا گیا کہ گلاس پی گیا, بریانی مراد لی گئی کہا گیا پلیٹیں کھا گیا, سڑک مراد لی گئی لیکن مقصد یہ کہ سڑک نہیں چلتی ہے, سڑک پہ چلنے والے چلتے ہیں. تو بس قرآن نے کہا ہدن للعالمین, یہ کائنات پوری کائنات کی ہدایت یا خانہ کعبہ کرے گا. پروردگارہ اس نے تو آج تک کسی کی ہدایت نہ کی, بت پرست آیا تو واپس اسی طرح گیا, شرابی آیا تو اسی طرح گیا, زانی آیا تو اسی طرح گیا, گنہگار آیا تو اسی طرح گیا. کہا کہ نہیں, مطلب میں نے لفظ استعمال کیا ظرف, مراد لی مضروب, خانہ کعبہ کہا گیا, لیکن ساری کائنات کا حاضی خانہ کعبہ نہیں ہے. جو خانہ کعبہ میں بھیجا جا رہا وہ علی ابن ابی طالب ساری کائنات کا حاضی بننے والا. تو اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ, ایک ایک لفظ دیکھیں. کہا یہ ساری کائنات کا قبلہ ہے تو قبلہ کب بنا جب علیہ؟ کہا یہ مبارک ہے, اس لفظ مبارک نے بتا دیا کہ نبوت 2500 سال کے بعد جہاں ختم ہوتی ہے امامت کا تو وہ آغاز ہوتا ہے. ہدن للعالمین کہہ کے بتا دیا کہ اب اس ساری کائنات کو ہدایت ملے گی تو کعبے سے نہیں ملے گی, کعبے میں پیدا ہونے والے علی سے ملے گی. اور اسی حوالے سے یا علی مسلوں کا مسل الکعبہ, آج کی حد تک ایک آخری بات سن لیجئے, ورنہ اس پر اور انشاءاللہ بعد میں موقع ملا تو بات کی جائے گی. خانہ کعبہ کے حوالے سے آخری دو باتیں. آخری بات, خانہ کعبہ کو غدیر سے ملائے گی. اس سے پہلے ایک بات, ہدایت کی بات آ گئی نا, ہدایت کی بات. اللہ نے ایک شرف ایک فضل مجھ پر یہ بھی کیا کہ 40 مرتبہ سے زیادہ میں اس کے گھر کی زیارت کر سکا ہوں باہر سے آ کر.
جو وہیں کہیں رہتے ہیں وہ تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ سعادت ہوتی ہے کہ انسان باہر سے آئے، لیکن جب بھی وہاں پہ گیا تو ہمیشہ میں نے اسی طرح سے نماز پڑھی جس طرح سب مسلمان پڑھتے ہیں، یعنی طریقہ کار مراد نے خانہ کعبہ کو سامنے رکھا تھا. دیکھیے حج کی یہ کتنی بڑی فضیلت، میرے محترم دوست بھی کہیے بزرگ بھی کہیے، مرحوم علامہ جوادی صاحب ہر سال دوران حج یہ جملہ کہتے تھے کہ اگر خالی یہی سوچ لو کہ ساری زندگی تم نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں خانہ کعبہ کی طرف پڑھی، لیکن پورے یقین کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرا رخ ایگزیکٹ وہیں پر ہے جہاں خانہ کعبہ، اسی لیے شریعت نے دائیں بائیں ذرا سا ہٹ جائے اجازت دی ہے اتنے فاصلے، یوں اجازت نہیں دی ہے، لیکن ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں ایگزیکٹ صرف وہ آدمی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے جو صحن کعبہ میں نماز پڑھتا ہے، یہ خانہ کعبہ کی دیوار ہے یہ صحن میں، یہی اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس کے لیے 2,000-3,000-4,000 ڈالر خرچ ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کہ ساری زندگی جس کعبے کا نام سنا، ساری زندگی جس کعبے کی ڈائریکشن لی، ساری زندگی جس کعبے کی طرف نمازیں پڑھی، دعائیں مانگی، اعمال کیے، لیکن یقین کے ساتھ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ایگزیکٹ ہماری پیشانی سے نکلنے والا تیر دیوار کعبہ سے لگے گا، صرف وہ آدمی کہہ سکتا ہے جو 3,500 ڈالر کا خرچہ کر کے صحن کعبہ میں کھڑا ہے اور اس طرح نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کی پیشانی دیوار کعبہ سے ٹکرا رہی ہے. تو اس سارے مسلمان اس طرح نماز پڑھتے ہیں، لیکن فرض کیجیے کہ کسی صاحب کو نہیں سوجھے، بہت بڑے کوئی عالم اپنے آپ کو سمجھے، کوئی قطب، کوئی غوث، کوئی ابدال، کوئی عالم، کوئی مرجع، کوئی مجتہد، وہ پہنچے خانہ کعبہ کے صحن اور ایک مرتبہ اس طرح نماز شروع کرے کہ وہ اپنی پیٹ کر لیں خانہ کعبہ کی طرف. فرض کیجیے یہ کعبہ اور اس طرح اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، پیٹ ہے خانہ کعبہ کی طرف، سارا مجمع شور مچائے گا، مچائے گا، خصوصاً وہاں جو مجمع پایا جاتا، بھائی یہ کیا کر رہے، کعبہ تمہاری پیٹ کی طرف، تم نے کہا کیا ہو گیا، کعبہ کی نماز غلط. کیوں غلط؟ کہا اس لیے کہ کعبے کی طرف پیٹ کر کے نماز نہیں پڑھی جاتی. ہم نے کہا ہم کعبے کی طرف پیٹ کر کے نماز نہیں پڑھ رہے، ہم تو اپنے فضائل دیکھ رہے تو ہم کو ایسا لگ رہا کہ ہم خانہ کعبہ سے زیادہ افضل ہیں، تو ہم خانہ کعبہ کو نماز پڑھا رہے ہیں. ساری دنیا تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتی ہے، کعبہ امام بنتا ہے، یہ نمازی بنتے ہیں، تو ہم تو اتنے افضل ہو گئے کہ آج ہمارا دل چاہا کہ کم از کم ایک نماز ہم خانہ کعبہ کو پڑھا دیں. تو جب نماز پڑھائی جاتی ہے تو امام آگے ہوتا ہے، نمازی کی پیٹ اس کی طرف ہوتی ہے نا، امام اپنی پیٹ نمازی کی طرف کرے گا نا. تو میں نے اس لیے کعبے کی طرف پیٹ کی ہے تاکہ آج مجھے یہ شرف تو مل جائے کہ کعبے نے میرے پیچھے نماز پڑھی. پیغمبر کی ایک حدیث بھی خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں کعبہ تیری عظمت اپنی جگہ، لیکن ایک مومن کی عزت اور آبرو تیری عظمت سے زیادہ ہیں. جو ہم کسی کو غیبت کر دی، گالی دے دی، حسد کر لیا، مال لوٹ لیا، برا بھلا کہہ دیا، کہا تیری عظمت کعبے سے زیادہ. تو بھائی ہم تو ایک عام مومن بھی نہیں، ہم تو بہت بڑے مومن، وزن کے اعتبار سے بھی دیکھیے اور قد کے اعتبار سے بھی دیکھیے اور علم کے اعتبار سے بھی دیکھیے اور لفاظی کے اعتبار سے بھی دیکھیے، ہم خانہ کعبہ کو نماز پڑھا رہے ہیں. مجمع کیا کہے گا؟ مجمع کہے گا حضرت آپ خانہ کعبہ کو نماز پڑھا رہے ہیں، اپنی نماز کی خیر منائیے، آپ کی نماز ہی باطل ہے. کعبے نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی کہ نہ پڑھی وہ الگ مسئلہ ہے، آپ کی نماز باطل ہے، یہ نماز آپ کو دہرانا ہے. بھائی کیوں دہرانا ہے؟ اس لیے کہ کعبہ ہر ایک کا امام بن سکتا ہے، کعبے کا کوئی امام نہیں بن سکتا. اگر بنے گا بھی تو اپنی نماز غلط کرے گا. یا علی مسئلوں کا مسئل الکعبہ، علی تیری مثال کعبے جیسی ہے. ارے تاریخ میں لکھتے رہو کہ علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، فلاں نے علی کو نماز پڑھائی، فلاں آگے نماز پڑھ رہے تھے، علی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. ارے جس طرح کعبہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اگر کبھی پیچھے آ جائے تو اس کی نماز کو ختم کر دیتا ہے. بلکہ عالم اسلام تو کہتا ہے کہ اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ میں کعبے کو نماز پڑھا رہا ہوں، کعبے کی طرف پیٹھ کروں گا، تو اس کا اسلام ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ کافر بن جاتا ہے. تو تاریخ میں یہ واقعات لکھنے والوں کہ فلاں نے علی کو نماز پڑھائی، علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، علی پیچھے آ کے کھڑے بھی ہو گئے ہوں گے، مگر یہ نہ کہو کہ نماز پڑھائی، اس کی نماز کی خیر مناؤ. نماز تو نماز، اس کے اسلام کی خیر مناؤ جو علی کی آگے. اس کے اسلام کی خیر مناؤ جو علی کے آگے آ کے کھڑا ہو گیا کہ میں نماز پڑھا رہا، اس لیے کہ یہ علی مسئلوں کا مسئل الکعبہ، تیری وہ مثال ہے جو کعبے کی مثال ہے. اور بس آخری بات، اسلام شروع کہاں سے ہوا، ہدایت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ کہا اول بیت وضع للناس، یہ گھر ہے سب سے پہلے بنایا جانے والا جہاں سے ہدایت شروع ہو رہی ہے. اور غدیر خم کے 18 ذی الحج کے اعلان نے کیا بتایا؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج جا کے دین مکمل ہوا ہے. دیکھیں سلسلہ شروع کعبے سے ہوا، سلسلہ مکمل علی پر ہوا ہے، یہ پورا اسلام اس طرح سے ایک دائرے کی طرح سے گھوم کے تکمیل کی منزل پہ پہنچ رہا. اول بیت ہدن للعالمین، یہ سب سے پہلا گھر ہے، ہدایت یہاں سے شروع ہوئی. اور یہ ہدایت یعنی اسلام مکمل کہاں ہوا؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن جا کے اسلام مکمل ہوا. تو اسلام توحید سے مکمل نہیں ہوتا ہے، اسلام رسالت سے مکمل نہیں ہوتا ہے، اسلام کعبے سے مکمل نہیں ہوتا ہے، اسلام قرآن سے مکمل نہیں ہوتا ہے، اسلام نمازوں سے مکمل نہیں ہوتا ہے، اسلام روزوں سے مکمل نہیں ہوتا ہے، اسلام امر بالمعروف سے مکمل نہیں ہوتا ہے، اسلام جہاد سے مکمل نہیں ہوتا ہے، اسلام نہی عن المنکر سے مکمل نہیں ہوتا ہے، اسلام لا الہ الا اللہ سے مکمل نہیں ہوتا ہے، اسلام محمد رسول اللہ سے مکمل نہیں ہوتا. اسلام وہی مکمل ہوگا جہاں علی الولی اللہ پایا جائے. یاد رکھیے کہ آخری لفظ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، دین مکمل ہوا اس سے زیادہ اہم ہے رضیت لکم الاسلام دینا، آج اللہ نے اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اب 18 ذیلیل سے دو اسلام دنیا کے سامنے آئے، دو اسلام. ایک وہ اسلام ہے جسے اللہ پسندیدہ دین قرار دے رہا ہے، ایک وہ اسلام ہے جو اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں. اسلام یہ بھی ہے، اسلام وہ بھی ہے، مگر ایک پسندیدہ بنا، ایک ناپسندیدہ قرار پایا. فرق کیا ہے؟ توحید تو دونوں اسلام میں پائی جاتی ہے، رسالت تو دونوں اسلام میں پائی جاتی ہے، نمازیں تو دونوں اسلام میں پائی جاتی ہیں، روزے تو دونوں اسلام میں پائے جاتے ہیں، واجبات تو دونوں اسلام میں پائے جاتے ہیں، لیکن فرق ایک ہی ہے کہ جب علی کی ولایت کے بغیر اسلام ہوگا، اسلام مائنس علی ناپسندیدہ دین ہے، ناپسندیدہ اسلام ہے. اور وہی اسلام پسندیدہ ہے جہاں علی آ جائے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء ایک مثال دیتے ہیں، اسی پہ میں بات ختم کر رہا ہوں، اور وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ چونکہ بغیر ولایت علی کے اسلام مکمل چھوڑو پسندیدہ بھی نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کام پورا نہ کر پائے، ایک منزل تک پہنچائے، لیکن جس نے کام کیا تھا کہا چلے ہمیں یہی قبول، ہم اسی کو لے لیتے ہیں. نہ مکمل ہے نہ پسندیدہ ہے، ناپسندیدہ ہے ولایت علی کے بغیر. کسی بھی نعوذ باللہ، میں آپ کو ترک واجبات کی ترغیب نہیں دے رہا، میں آپ کو کسی حرام کام کے لیے کوئی شوق نہیں دلا رہا، لیکن جو حقیقت اپنی جگہ ہے آخری وہ یہی وجہ کہ چونکہ اسلام پسندیدہ صرف اعلان ولایت سے بنتا، اس لیے اسلام میں سے باقی جتنی چیزیں مائنس کر دیجئے، پھر بھی کوئی نہ کوئی طریقہ ہے اسلام کو سنبھال لینے کا. اور علی کی ولایت کو مائنس کر دیجئے، اسلام بچے گا ہی نہیں. چھوٹی سی مثال، ایک عالم کے پاس ایک نوجوان آیا، ختم بات. آپ نے کہا ہوگا کہ نہیں مولانا، وہی غلام حیدر صاحب کی بات ہو گئی کہ جیب میں دو پرچے ہیں اور کہہ رہے ہیں کچھ نہیں پڑھنا آج مجھے. خیر، بس یہ آخری جملہ، میں کتنے دن آپ کا مہمان، ایک اگلا اتوار اور آپ کے درمیان اور ایک کمنگ جمعرات، بس اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، پھر محرم کی مجلسیں شروع ہوں گی، ہماری آپ کی ملاقات کہیں 2.5 مہینے کے بعد ہوگی. ایک نیکسٹ اتوار یاد دلا دوں کہ وہ بہرحال جو نکاح ہے اس جمعرات کو، اس میں بھی آپ کو شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے، اور اس کے بعد اس نکاح کے حوالے سے جو دعوت ہے وہ بھی اتوار کو، اس میں بھی آپ کو بلایا جا رہا. بس یہ آخری دو اتوار ہیں جس میں سے آئندہ اس لیے مختصر رہے گا کہ اس میں عمل نہیں اور شاعر بھی اتنے نہیں ہوں گے، لیکن یہ آخری بات. ایک عالم کے پاس ایک شخص آیا، کہا مولانا میرے والد کا انتقال ہو گیا، انا للہ وانا الیہ راجعون، پرسہ دیا. اور کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ ذرا نماز کے بارے میں کچے تھے، میں ترک واجبات کی تعلیم نہیں دے رہا ہوں، لیکن یہ بتا رہا ہوں ہر چیز کی اسلام میں اہمیت، ذرا نماز کے بارے میں کچے تھے، کچھ نمازیں قضا ہوں، یہ شاید سبھی قضا ہو گئیں، اب میں بہت گھبراتا ہوں ان کے ساتھ، پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا. تو میں نے سنا ہے کہ اجارہ یعنی پیسے دے کے نمازیں پڑھوائی جا سکتی ہیں. کہا بالکل مسئلہ. تو کہا کہ پھر آپ ہی یہ ذمہ داری لے لیجئے، میں تو پتہ نہیں کس آدمی کو تلاش کروں صحیح ہو کہ غلط. کہا یہ حساب بنتا ہے، پیسے دے دیے چلا گیا. اور اگلے دن مثلاً کوئی اور آیا، اس کے بعد کبھی مسئلہ، کہا میرے باپ نے روزے نہیں رکھے تھے. تو کہا ٹھیک ہے، یہ اشارہ اس میں چلتا ہے روزے. ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ ہماری والدہ نے کبھی خمس نہیں نکالا تھا. ٹھیک ہے، اتنا خمس ان کا بن رہا ہے، حساب لگا یہ دے دیا. ایک صاحب آئے کہنے لگے میرے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا، حج واجب تھا، نہیں کیا. حج نہیں کیا کوئی بات نہیں، اب آپ حج کرا سکتے ہیں. تو یہ سلسلہ چلا کہ ایک آدمی اپنے باپ کی نمازیں لے کے آ گیا, ایک آدمی اپنی بہن کے روزے لے کے آ گیا, ایک صاحب اپنی ماں کے خمس کو لے کے آ گیا, ایک صاحب اپنے بڑے بھائی کے حج کو لے کے آ گیا. سارے اسلام کے اہم واجبات, ان کا منکر کافر ہے. خمس کو چھوڑ کر جس کا منکر گناہگار تو ہے, زکات کا منکر کافر, سارے اہم واجبات. لیکن کہا یہ سب منظر دیکھ دیکھ کے بچے کے دل میں اور شوق پیدا ہوا اپنے باپ کے بارے میں. اس نے کہا اتنے ساروں کے گناہگار باپ بخشے جا سکتے ہیں اور مائیں بخشی جا سکتی ہیں, اور اسلام نے راستہ رکھا ہے اور ایک طریقہ ہے بچنے کا, تو میں بھی اپنے باپ کا مسئلہ پیش کروں. وہ آ گیا مولانا, میرے والد کا بھی انتقال ہو چکا. ٹھیک ہے بھائی, ہر ایک کے باپ کو دنیا سے جانا, پرسا دیا. کہا میں نے تین چار پانچ دن آپ کے پاس بیٹھ کے یہ سارے مناظر دیکھے, تو آج میرا دل چاہتا میں بھی اپنے باپ کے مسئلے کو حل کرا دوں. بسم اللہ شوق سے کہا, میرے اللہ نے حیثیت بھی بہت دی ہے, جتنا آپ کہیے گا اتنا دینے کو تیار. یہ حج وجہ ایک 40 سال کی نماز اور یہ 30 سال کے روزے, یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ مجھ سے تو آپ کہیے گا تو میں 10 حج کا خرچہ دے دوں. پیسے بھی ہیں, تیار ہیں, آپ کے پاس ایف ٹاپ کی یا کریڈٹ کارڈ کی فیسلٹی ہے؟ خیر ایک وقت آئے گا کہ علماء سے لوگ پوچھا کریں گے, تو اب یہ ہے کہ تیار. انہوں نے کہا لیکن آپ بتائیے تو صحیح کہ کیا چیز انہوں نے انجام نہیں دی کہ اس کا میں انتظام کروں. کہا بس وہ علی ولی اللہ کے قائل نہیں تھے, علی کی امامت کو نہیں مانتے تھے, باقی نمازی تھے, روزے. اب یہ حال, کل نمازی کا مسئلہ آئے گا حل ہو جائے گا, روزہ نہ رکھنے والے کا مسئلہ حل ہو جائے گا, حج نہ کرنے والے کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جیسے ہی اس نے کہا وہ علی کی ولایت اور امامت کو نہیں مانتے تھے, کہا قطعاً نہیں, ہر مسئلے کی کمی برداشت ہے, لیکن چونکہ اسلام نامکمل بھی ہے ناپسندیدہ بھی ہے, اگر تیرے باپ نے علی ولی اللہ کو نہیں مانا تو ساری کائنات کی دولت دے دے, پھر بھی یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا, اس کے لیے جہنم ہے, جہنم ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. معصوم کیا درود بھیجے محمد والے. لیکن یہ فرق ہے عبادتوں کی اہمیت, لیکن یہ منزل, اور اسی منزل پر پروردگار نے وہ حکم دیا جو ہم نے اعمال قدیر میں انجام دیا. کیا؟ کہ اگر اب تک تمہارے پاس دولت ولایت ہے تو مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جانا, ہر وقت ڈرتے رہنا کہیں چھن نہ جائے. شیطان بڑے غیر محسوس طریقے سے آتا. دیکھیں اعمال قدیر کی دعا میں مسلسل تھا پروردگارا یہ اعلان ولایت میرے پاس مستعار نہ ہو, عارضی نہ ہو, ٹیمپریری نہ ہو. کاش آپ ان دعاؤں میں شریک ہوتے تو لطف آتا اس وقت آپ کو. یہ دعائے غدیر کا جملہ ہے, خدا بندہ یہ عقیدہ ولایت میرا ٹیمپریری نہ ہو, ہمیشہ ہمیشہ رہے, دعا منگوائی جا رہی ہے. تو اسی واسطے سے ہم بھی دعا کرتے ہیں پروردگارہ آج کے اس روزے غدیر کا واسطہ, پروردگارہ اس دین کا واسطہ جسے ائمہ طاہرین نے اللہ کی سب سے بڑی عید قرار دیا, پروردگارہ مومنین اور سلمان و ابو ذر والے بخن بخن کا واسطہ, کسی اور کے بخن بخن سے ہمیں تعلق نہیں ہے, سلمان و ابو ذر کے بخن بخن کا واسطہ, اس عظیم ترین خوشی کا واسطہ جسے مولائے متقیان سے لے کے 11 امام تک ہر امام نے ہر 18 ذیلیج کو منایا, صاحبان ایمان کو علی کے طفیل و تصدق میں دنیا اور آخرت کی ساری خوشیاں عطا فرما. پروردگارا اور دنیا میں جہاں جہاں صاحبان ایمان فقط جرم اعلان ولایت علی میں مارے جا رہے, مال لوٹے جا رہے, اولاد شہید کی جا رہی, خدا بندہ بے حق علی اور اولاد علی, خصوصاً علی کے فرزند حسین کے خون ناحق کا واسطہ, ان تمام صاحبان ایمان کے مال عزت آبرو جان اور اولاد کی حفاظت فرما. اور پروردگارہ ویسے بھی ہر مومن اور مومنہ کو اس کی اولاد کی تمام خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. ہمارے محترم بزرگ سلطان رضوی صاحب کے ہاں پوتا ہوا ہے سید محمد کمیل مہدی رضوی, پروردگارہ ہمارے محترم بزرگ سلطان رضوی صاحب کو اپنے اس پوتے کی اور اس خاندان کو اس نو مولود بچے کی تمام خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. خداوندہ ہم میں سے ہر ایک کے بچے کو امام زمانہ کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. ہمارے جتنے مرحومین ہیں غدیر کی اس خوشی کا واسطہ, انہیں بھی اس خوشیوں میں شریک فرماتے ہوئے, خاص طور پر جو پاکستان اور ہندوستان کے شہدا ہیں, اور برادر محترم جاوید صاحب اور ڈاکٹر مسعود کے والد مرحوم سید مختار حسین آل علین میں اہل بیت اطہار کے ساتھ مل کے انہیں عید غدیر منانے کی توفیق عطا فرما. اور خدا وندہ ان مصائب و مظالم کے انتقام اور واقع اعلان غدیر کو ساری دنیا میں نفاذ کے لیے اپنی آخری حجت وارث غدیر امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما.